سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہے. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے. دیکھو بھائی شرارت نہیں کرنا, بیان کے بعد تم اچھلو چلاؤ سب اجازت, بیان کے دوران یہ چیٹنگ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. جیسے ہی میرا بیان شروع ہوتا ہے ان کا بھی بیان آپس میں شروع ہو جاتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. اب سب دکھائی تو دے رہا ہوتا ہے, حاشیے میں سب پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے, مگر یہ ظالم مانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے رت والا شیخ العزیز حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں, اور تمام بزرگوں کا یہی معمول بھی ہے اور تعلیم بھی ہے, کہ چھوٹے بچے جو ہیں یہ بیج ہیں, بیج نیک صحبت کا اثر لازم آتا ہے. اگر یہ کھیل بھی رہے ہیں تو بھی صحبت کا اثر ان پر کارگر ہے اور کان میں آواز بھی پڑتی رہتی ہے. نتیجتاً یہ کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کھیل رہے ہیں, اور ہم جو بات نصیحت کی کرتے ہیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات, کبھی یہ اپنے باپ کو ٹوک دیتے ہیں, آپ بیان میں یہ سن کے آئے اور یہ کر رہے ہیں, یہی جو کھیل رہے ہوتے ہیں. اور ایک ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کے یہاں بنگلہ دیش میں چھوٹا بچہ ہے, ابھی بیان میں بھی فرمایا تھا لاسٹ ٹائم, یہ بچے کھیل کھیل میں بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. وہ ماں باپ کو محتاط رہنا چاہیے, ہم کو اپنے تربیت کی ضرورت ہے. تو ہم اگر صحیح چلیں گے تو خود بخود یہ ان شاء اللہ تعالیٰ صحیح نکلیں گے. اگر تھوڑی بہت کوئی شاخ گلی سڑی آ بھی جاتی ہے اس کو کاٹ کے ٹھیک کر لیتے ہیں. تو وہاں فرما رہے تھے کہ 6 یا 7 سال کا بچہ ماں قرآن شریف پڑھتی تھی, کھانا پکاتے ہوئے اور کام کاج کرتے ہوئے وہ حافظ بن گیا. وہ عجیب بات ہے, ان کو غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے, مگر کبھی کبھی ان کے کان امیٹنا بھی چاہیے. ہاں, کیونکہ شرارت پہ آ جاتے ہیں پھر اکڑ دکڑ دکھاتے ہیں, ایسے موقع پہ کان مروڑنا چاہیے. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اس نے بتاں سے جو دل آباد کر خوشی کو درامد کرنا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لعنتی خوشی ہے, معذب خوشی ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ یہ معنی معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے. سبحان اللہ, کیا بلیغ شعر ہے. اس میں کتنی باتوں کو میرے شیخ نے پرو دیا کہ ایک تو یہ کہ معصیت ہے, گناہ ہے, اور مجرمانہ ہے یہ خوشی, مجرمانہ ہے. کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے وارننگ دے دی ہے کہ تھوڑا کچھ کھا پی لو تم. کافروں کو خطاب ہے کہ تم اپنے کفر اور سرکشی پہ اکڑتے ہو, تم کچھ تھوڑا بہت کھا پی لو مگر یاد رکھو کہ تم مجرم ہو, تم مجرم ہو, تمہارا کھانا مجرمانہ ہے. اور مسلمان کا کھانا مسلمانہ ہے, مسلمانہ ہے, وہ اطاعت کے ساتھ کھا رہا ہے, تم سرکشی کے ساتھ کھا رہے ہو. میرے شیخ فرماتے تھے کہ جس مجرم کو پھانسی کا آرڈر ہو گیا ہے, اس مجرم کے لیے پہلے اس طرح کے قوانین ہوتے تھے, اب تو فرصت ہی نہیں ہے کسی کو. مجرم تو مجرم, یہاں تو بے گناہ کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. لیکن پہلے یہ تھا قانون کے جس کو پھانسی کی سزا ہو اس کو 10-15 دن کے لیے حکومت کی طرف سے عیش کرایا جاتا تھا کہ بھائی تم کچھ عیش کر لو دنیا میں آیا تو. یہ انگریزوں کا قانون ہے, اسلامی طریقہ نہیں ہے. یہ انگریزوں کا, کافروں کا قانون ہے, جاہلوں کا قانون ہے, جانوروں کا قانون ہے. میرے شیخ فرماتے تھے ایسے جانور ہیں کہ جانور ان کا سال بھی جنوری سے شروع ہوتا ہے. جانوری یہ جانور ہیں, بلکہ یہ لیبل ان کو ہم نے نہیں لگایا, مولوی نے نہیں لگایا, بلکہ اللہ نے لیبل لگایا جانور کا. اولئک الانعام بل ہم اضل, یہ تو جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. تو یہ آج ہم مسلمانوں کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ اپنے دین سے بے خبر ہیں, دور ہیں. دوری کی وجہ کیا ہے؟ بے خبری. بے خبری کا سبب کیا ہے؟ اللہ والوں سے دوری. اللہ والوں سے دور رہے, دین سے بے خبر رہے کہ ہمارا دین. اور آج کافر ہماری معاشرت کو اپنا کے, ہمارے معاملات کو اپنا کے آج وہ اچھے بنے ہوئے ہیں, لیکن ان کا اچھا بننا ان کے لیے کچھ بھی مفید نہیں ہے. انکم مجرمون, تم لاکھ کمبل تقسیم کرو, تم لاکھ دوائیاں تقسیم کرو, لاکھ ہیومینٹی کا نعرہ لگاؤ, ہیومن رائٹس کا نعرہ لگاؤ, انکم مجرمون, تم مجرم ہو. تم پر ایک پینی نفع نہیں ہوگا اس کا. قیامت کے دن ایک پینی نفع نہ دے گا تم کو یہ, جب تک کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان نہ لاؤ گے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب مجرم, پھانسی کے مجرم کو کہتے تھے کہ بھائی جاؤ قورمہ بریانی کھلا دو اس کو, کلفٹن کی سیر کرا دو اس کو, لیکن کیا اس کو اس سیر میں مزہ آئے گا جس شخص کو معلوم ہے کہ 10 دن بعد مجھے پھانسی ہونے والی ہے؟ تو یہ ان کا کھانا مجرمانہ ہے, ان کو کوئی لذت نہیں ہے. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا یہ مانا معافیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے. میرے شیخ فرما دیتے کہ مسلمان تو گناہ کا پورا مزہ بھی نہیں لے سکتا, اس لیے کہ اس کو کہیں نہ کہیں دل میں خدا کا خوف ہے. وہ اگر لذت لے بھی لیتا ہے حرام تو خوف اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اور کافر کو چونکہ گناہ کا وسوسہ ہی نہیں, اس نے تو اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ ہاتھی کا پکانا بھی کیا ہوگا جو اس نے جرم کیا ہے, کہ اللہ کا انکار کیا. کتنی بڑی کائنات کے بنانے والے کا اس نے انکار کر دیا, کہتا ہے سب یوں ہی بن گیا. تو یہ اتنا بڑا جرم کرنے والا, وہ اس کو وسوسہ بھی نہیں آتا گناہ کا, لہذا وہ کھل کے گناہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دے رکھی ہے. اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ اگر تم کسی کو معافیت کے اندر خوشحال دیکھو کہ گناہ میں بھی مبتلا ہے اور خوشحالی بھی خوب ہے, مال بھی خوب ہے, عیش و عشرت بھی خوب ہے, تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے. ڈھیل کلو وتمتعوا قلیلاً انکم مجرمون, تم خبردار کھا لو پی لو, کیونکہ یہ رحمت عامہ ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رحمان کی صفت کیا ہے؟ جو ہر کافر, فاسق, فاجر, مومن سب پر عام ہے. اور رحیم کیا ہے؟ وہ مومن کے لیے خاص ہے. اس رحمت کا ظہور قیامت کے دن ہوگا, اور اس رحمت کا ظہور دنیا میں بھی مومن کے ساتھ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا. اور صفت رحمان کا ظہور تمام مخلوق پر عام ہے اور وہ صرف دنیا تک محدود ہے. تو یہ کہاں سے کہاں باہر چلی جاتی ہے اچانک, ہماری تو پٹری کہیں ٹکتی نہیں, کبھی لاہور جا رہی ہے, کبھی کوئٹہ جا رہی ہے, اب یاد ہی نہیں کہاں سے یہ بات شروع کی. غرض یہ کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ اور اللہ اور رسول کے راستے سے ہم لوگ بھٹک گئے ہیں, اور ہم لوگ کافروں کی نقل کے چکر میں ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ہے, ان کے راستے پر چلنے میں ہم کامیاب رہیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں کامیاب رہیں, لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے اس میں بہت زبردست گھاٹا آ جائے گا. اس لیے کہ ہم ان لوگوں کی نقل کرنا چاہ رہے ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے نا, ان لوگوں کی نقل کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. دوزخیوں کی نقل کرنے میں ہم کہاں پہنچ جائیں گے, خدا نخواست. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. تو یہ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی خاطر فریاد کر رہے ہیں. اللہ سے محبت کرنا بھی ایک نعمت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اللہ کے بندوں کا اکرام اور ان سے محبت کرنا کمال ہے. یہ میرے اللہ کے بندے ہیں, تو اللہ کے لیے اللہ کے لیے رو رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی رو رہے ہیں. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے, جو اجڑ چکے ہیں, گناہوں سے لطپت ہو چکے ہیں, اپنے دل کو برباد کر چکے ہیں, ان کو اللہ کی یاد سے وہ آباد کرتے ہیں. اللہ والے ہاں وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا بنانا چاہتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا دروازہ کھلتا ہے, اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں, تب وہ بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے. وہ فرمایا کہ یہ انعام اس کا قرآن پاک نے بتایا, فذکرونی اذکرکم, کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, فرمایا حکیم الامت نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ فرق قرونی بالاطاعت, تم مجھے میری اطاعت کرو یہ میری یاد ہے. اب خالی اللہ اللہ کرتے رہنا یہ محض یہ یاد نہیں ہے کہ پردی حضرات دانے کے لیے بھی, لیکن کام سارے خلاف شریعت ہیں, سودی لین دین بھی چل رہا ہے اور بیویوں کو ستا بھی رہے ہیں اور گندی فلمیں رنگینیاں بھی ہیں, اللہ کی نافرمانی کے سارے کام چل رہے ہیں, تو بیوی ساتھ میں ہے نا, تو یہ تو اطاعت نہیں ہے, یہ یاد نہیں ہے اللہ کی, کامل یاد نہیں. کامل یاد وہ ہے کہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے ہو, ہر قدم پر سامنے بیوی ہو تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کو طریقہ تعلیم فرمایا ہے, اور بچے ہیں ان کی شفقت اور رحمت سے ان کی تربیت کرنے کو فرمایا ہے, لین دین ہے تو کیسے کرنا ہے, کاروبار کیسے کرنا ہے, معاملات کیسے کرنے ہیں, معاشرت کیسے کرنی ہے. استغفر اللہ, حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی زاہد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے پانچ شعبے ہیں, پانچ, ایک عقائد, اس کے بعد عبادات, اس کے بعد اخلاق, اس کے بعد معاملات, اس کے بعد معاشرت. تو فرمایا کہ اکثر مسلمان تو مکمل ہی غافل ہیں دین سے, مگر ان میں کچھ دیندار ہیں تو ان میں محض عقائد اور عبادت کی حد تک ان کو علم ہے, اتنا عمل ہے, اخلاق گرے ہوئے, معاملات خراب, معاشرت خراب. پھر ان میں اور طبقہ اوپر ہے تو چلو بھائی یہ عقائد بھی صحیح ہیں, عبادات بھی صحیح ہیں, اخلاق بھی اچھے ہیں, بھائی ہنستے مسکرا کے ملتے ہیں, لیکن جو ہے وہ معاملات کے خراب, معاشرت کے خراب. اب بھائی کسی اللہ والے سے تعلق بھی ہو گیا, معاملات بھی سیکھ لیے کہ بھائی کسی کا پیسہ نہ مارے, کسی کی خیانت نہ کریں, کسی کی زمین نہ دبائیں، وراثت نہ کھائیں، چلو بھائی معاملات بھی درست ہو گئے، لیکن فرمایا کہ بڑے بڑے دینی اداروں میں اہل علم میں معاشرت تو ناپید ہے، ناپید. معاشرت مانے آداب زندگی، آداب زندگی سب سے بڑا دین یہ ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے مومن کو اذیت دینا حرام ہے، آج چپے چپے پہ مومن کو اذیت دی جا رہی ہے. کتنی مثالیں ہم دے سکتے ہیں جس سے ہر عام انسان کو آنے جانے میں، کھانے پینے میں، اس میں کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب ہم تو پٹ پٹ کے جو ہے وہ عادی ہو رہے ہیں پٹنے کے. ہم نے پہلے بھی سنایا تھا ایک قصہ کہ ایک حکومت کے جو لوگ تھے وہ بالکل ہی بے غیرت سے تھے، اور اس سے لفظ اچھا مجھے کوئی سمجھ میں آیا نہیں، بالکل ٹھنڈے مقنص کی طرح. اور بادشاہ کو ان کی فکر تھی، پہلے بادشاہوں کو اپنی رعایا کی فکر ہوا کرتی تھی، اب تو اور فکر ہیں مگر پہلے فکر کرتے تھے. جیسے مغل بادشاہوں کو بہت بدنام کیا انگریزوں نے، ہسٹری کو بالکل جھوٹ لکھا ہے، بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ بادشاہ بڑے تاج. ہر بادشاہ ایسا نہیں تھا، بعض بادشاہ صاحب نسبت تھے، بہادر شاہ ظفر بھی آخر میں بڑے صاحب نسبت بزرگ گزرے ہیں، اور ان سے عالمگیر کتنے بڑے صاحب نسبت بزرگ گزرے. تو کیا کیا کرتے تھے کہ ان کو اپنی رعایا کی بیکاری کی بہت فکر تھی کہ بیکار نہ رہیں، کسی کام سے لگے رہیں، لہذا محل کا یہ حصہ توڑوا دیا، اب اس کو تعمیر کروں. اب بظاہر آدمی کہے گا کہ تو بڑے تعیش پسند ہیں، ابھی جدت پسند ہیں، تو خزانے کو ضائع کر رہے ہیں، لیکن اصل ان کا مقصود کیا تھا؟ میری رعایا بیکار نہ رہے، کام کر کے حلال کمائے. حلال کمانا قصد الحلال ہی فریضہ تم بعد الفریضہ، حلال کمانا بعد فرائض کے فریضہ ہے. اتنی بڑی عبادت میں لگا رکھا تھا، اور ان کمبختوں نے انگریزوں نے بدنام کر دیا کہ یہ ایسے تاکہ پسند تھے. ہر بادشاہ ایسا نہ تھا، کسی میں کوئی ہوگی کچھ، ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے عیب، تو ہم دوسروں کے عیب کیوں دیکھیں، اپنے عیب کیوں نہ دیکھیں؟ ہمارے اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہم وہ کیوں نہ دیکھیں؟ غرض یہ کہ ان کو بڑی فکر تھی کہ ہماری رعایا کے اندر کوئی جوش جذبہ ایموشن امنگیں کچھ بھی نہیں ہے، کیا بات ہے. بڑے وزیروں کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے طے کیا کہ ان ظالم کو ٹیکس لگایا جائے، پھر یہ چلائیں گے، بل بلائیں گے. تو آج کل جیسے ہم بل بلا رہے ہیں، تو روزانہ ایک بل یہاں رکھا ہوا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی بل بلاتے رہو بس. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اب انہوں نے ٹیکس لگا دیا کہ وہ لوگ باہر جاتے تھے شہر سے باہر کام کے لیے، واپس آتے ہوئے وہ چنگی لگا دی کہ جو کما کے لاؤ گے اس میں اتنا ٹیکس دینا ہوگا. اب بادشاہ چھپ کے بیٹھ گئے کہ دیکھو کیا اثر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، ٹھنڈے پڑے. پھر کہا کہ بھائی اب کیا کریں، انہیں کہا ٹیکس تو ڈبل کر دیا جائے جیسے آج کل کی پالیسی ہے، تو اور کچھ ان کو آتا نہیں بیچاروں کو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈبل ٹیکس لگایا دے گا. پھر وہی آرام سے جا رہے ہیں، ٹھنڈے پڑے ہیں، چنگی دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں گھر. بھائی کیا معاملہ ہے، کچھ کرنا چاہیے، یہ ان کمبختوں کے جوتے لگانے چاہیے. ہاں اس سے تو ان کی کھوپڑی ضرور گرم ہوگی، جوش میں آ جائیں گے، چلائیں گے، کچھ احتجاج کریں گے، کچھ ہنگامہ ہوگا. تو پھر دیکھا کہ وہ تو جوتی کھا کے بھی چلے چلے جا رہے ہیں، چلے چلے جا رہے ہیں. ایک دن دیکھا کہ جمع ہے کچھ. اب بادشاہ خوش ہوا کہ بھائی کچھ معاملہ بن گیا ہے، اتنے دن جوتے کھا کے ان کو عقل آئی ہے کچھ. تو جوتے کھا کے بھی وہ ٹھنڈے تھے نا، تو ہم بھی اب تکلیفیں اٹھا اٹھا کے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں کہ یہی زندگی ہے، یہ تکلیفیں اٹھانا ہمارا مقدر ہے، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آرام سے رہنے کے لیے پیدا کیا. کتنے حقوق مارے جاتے ہیں آج ہمیں اس کا احساس نہیں. ہم کتنے حقوق مارتے ہیں دوسروں کے، ہم اپنا حق دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارا حق نہیں لیا، اس نے ہمارا. ہم کتنے حقوق مارتے ہیں لوگوں کے، اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے کہ نہیں. کون سوچتا ہے آج کل، اللہ ماشاء اللہ جو سوچتے ہیں بڑے مبارک ہیں. تو غرض یہ کہ جب دیکھا کہ اجتماع ہو رہا ہے، آج ضرور کوئی بات ہے، جلدی سے جاسوس بھیجے دیکھ کے آؤ کیا بات ہے. تو کہا کہ جناب یہ احتجاج اس بات پہ کر رہے ہیں کہ احتجاج نہیں ہے بلکہ مطالبہ ہے کہ شام کو ہم آتے ہیں دیر سے اور تھکے ہارے آتے ہیں، یہ جوتیاں لگانے والے آپ اضافہ کر دیں تاکہ ہم جلدی گھر پہنچ جائیں. تو پٹ پٹ کے ہم عادی ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ اسلامی زندگی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں تکلیف اٹھانے کے لیے بنایا نہیں ہے. لیکن افسوس یہ معاشرت، آداب زندگی. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ یہ آج بڑے بڑے مشائخ کے ہیں اس کی زبردست کمی پائی جاتی ہے، آداب معاشرت نہیں ہے. معاشرت کیا چیز ہے یہی نہیں پتا، زندگی گزارنے کے اصول، زندگی گزارنے کے طریقے، ایک دوسرے کے ساتھ طرز سلوک، یہ ہے آداب معاشرت. تو میں بھی جب حضرت والا رحمہ اللہ سے تعلق ہوا، آداب معاشرت میں نے سنا کتاب، سامنے کتب خانے میں چلا گیا اور جو ہے سامنے کتابیں رکھی ہوئی تھی، جلدی میں تھا، جمعے کی نماز کے بعد گھر پہنچنا تھا، تو جلدی میں کتاب اٹھائی، گھر لا کر دیکھا تو آداب المباشرت. اور کیا کرے، پھر بعد میں جو ہے وہ کتاب لی، اتنے کام کی کتاب ہے کہ اگر واقعی، ابھی مجھے پرسوں کسی نے فون کیا کہ ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، اس کو کتاب تحفے میں دی گئی ہے ہدیے میں، تو میں نے جب دیکھی، انہوں نے کہا جنہوں نے فون کیا، میں نے جب دیکھی تو مجھے اپنی ساری زندگی پر انتہائی ندامت اور افسوس کے آنسو میں میرے بہ رہے ہیں کہ میں نے کس طرح زندگی گزاری اور کس طرح گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. غرض یہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ پہلے بندے کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو ہم فذکرونی بالاطاعۃ، ہم اللہ کو اطاعت کے ساتھ، اور اطاعت میں نافرمانی نہ ہو. کہیں دودھ پینا چاہتے ہیں تو خالص دودھ پینا چاہتے ہیں یا پانی کے ساتھ ملا ہوا پینا چاہتے ہیں، پانی صاف شفاف چاہتے ہیں یا آلودہ پانی چاہتے ہیں. اسی طرح اطاعت ہو، صاف شفاف ہو، پاکیزہ اطاعت ہو جس میں نافرمانی نہ ہو. اطاعت کاملہ وہ ہے جس میں نافرمانی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو فذکرونی بالاطاعت، یعنی تم مجھے کامل اطاعت کے ساتھ یاد کرو. میں یہ لفظ کامل کل اپنی طرف سے لگا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن ہے یہ بزرگوں کی تعلیمات ہی، اسی کو پیش کر رہا ہوں کہ اطاعت کے یہاں معنی کیا ہے، کامل اطاعت. تم مجھے کامل اطاعت کے ساتھ یاد کرو تو میں تم کو اذکرکم، میں تم پر طرح طرح کی عنایت، اذکرکم بالعنایت، میں تم پر طرح طرح کی عنایتیں برسا دوں گا. اور جس قدر کامل اطاعت ہوگی اسی قدر کامل عنایت ہوگی، اور جس قدر ناقص خدا نخواستہ اطاعت ہوگی اسی قدر ناقص عنایت ہوگی. ہے نا بھائی، بدلے کا بدلہ ہے، تل کا بھی تل کا. جیسا کام کرو گے، جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی، اتنی مہربانی اللہ تعالیٰ کی آئیں گی. اور عنایت میں کیا چیزیں ہیں؟ عنایت کے اندر بھائی، ہم نماز پڑھی تو کوئی ایک محل تعمیر ہو جانا چاہیے بھائی، کوئی باغ بھی لگ جانا چاہیے بھائی، کوئی نوکر چاکر بھی مل جانے چاہیے. ہمارے شاہد بھائی سناتے ہیں کہ خان صاحب کو راستے میں چراغ مل گیا، چراغ، اور ان کو معلوم تھا کہ کہانیاں پڑھی ہوئی تھیں بچپن میں کہ چراغ کو رگڑتے ہیں اس میں سے جن نکلتا ہے. ہم نے بھی پڑھی ہیں ایسی کہانیاں، جھوٹی کہانیاں. بچوں کو سچی کہانیاں سنانی چاہیے، صحابہ کے واقعات سنانے چاہیے ان کی سمجھ کے مطابق، اس سے ان میں بہادری، شجاعت، اخلاص اور نیک نیتی پیدا ہوگی، دین کا جذبہ پیدا ہوگا. جھوٹی کہانیوں میں کیا رکھتا ہے، تصوراتی دنیا میں کیا رکھتا ہے؟ آج لوگ ڈراموں سے دل بہلاتے ہیں، فلموں سے دل بہلاتے ہیں، تصوراتی دنیا ہے، نہ تو اس میں باورچی خانہ ہے، نہ اس میں کچھ ہے، اس میں سارے تعیشات ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں. اب انسان کا ذہن وہیں ہے، ہمارے پاس یہ ہے. احساس کمتری پیدا کرنے کا سب سے بڑا سبب یہ ڈرامے، فلمیں، گندگیاں. دنیاوی طور پہ بھی، آخرت کا معاملہ تو بعد میں آئے گا نا، ہم تو کہتے ہیں دیکھی جائے گی. تو آپ دیکھی جائے والے جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ دنیا داری میں بھی فائدہ نہیں، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے. احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے، احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے، ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، ٹینشن پیدا ہوتی ہے، ناشکری پیدا ہوتی ہے. ناشکری کفر تم ان عذابی لشدید، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب شدید چکھو گے. پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. تو غرض یہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہا تھا، انہوں نے جو چراغ کو رگڑا اور اس میں سے جن نکلا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ انہوں نے کہا ارے بھائی کیا کہا، جلدی تین خواہشیں بتاؤ، ہم تمہاری خواہش پوری کریں گے. کہا اچھا، بہت سوچ سوچ کے کہا کہ ایک بہت بڑا بنگلہ تعمیر 2000 گز کا ڈیفینس میں تعمیر کرو. یہ آنند فانند تعمیر ہو گیا. وہ جس مزے سے سناتے ہو تو مجھے نہیں آتا بھائی، آپ لوگ تو وہاں رہتے ہیں ماشاء اللہ. تو پھر اس نے کہا کہ دوسری خواہش جلدی بجاؤ، بتاؤ، زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس. میں کہا اچھا، اس میں جو ہے بڑے بڑے سیٹ لوگ بھی ہوں اور ڈیپ فریزر بھی ہوں اور یہ سامان اور وہ سامان. اچھا بھائی، یہ چٹکی بجائے یہ بھی ہو گیا، اور وہ تیسری آخری خواہش بولو، کہاں کے ادھر مجھے چوکی دار لگا دو. واہ بھائی واہ، کیا اعلیٰ ذوقی ہے، کیا اعلیٰ ظرف ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو غرض یہ کہ یہ قرآن پاک کے جو آیت ہے فذکرونی اذکرکم، یہ شعر اس کا گویا خلاصہ ہے، خلاصہ کہہ لیجئے تفسیر تو نہیں کہہ سکتے, لطیفہ کہہ سکتے. لطیفہ یہ ہنسنے والی چیز نہیں, قرآن پاک کے لطائف یعنی باریک باریک باتیں جو اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ آسمان سے پلاتے ہیں. میرے پینے کو دوستو سن لو, آسمانوں سے میں اترتی ہے اللہ والوں کو پلاتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ جیسی ہماری اطاعت ہوگی ویسی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی. تو میں یہ عرض کرا تھا کہ عنایتوں میں کیا چیزیں ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں عنایتیں, کہ خون برسنا شروع ہو جائے, سونا برسنا شروع ہو جائے اور بنگلے بن جائیں ہمارے, گاڑیاں بن جائیں, ایشو عشرت کی زندگی نہیں. عنایات کیا کیا ہیں؟ دنیا کی حسنہ ہے عنایات, نیک اولاد, نیک بیوی اور رزق حلال اور توفیق طاعت, نمازیں, روزے, زکات, اللہ اللہ کرنا, یہ ہے عنایات. کیونکہ یہ دائمی عنایات ہیں جن کی برکت سے ہمیں دائمی جنت ملے گی, دائمی نعمتیں ملیں گی, بے عیب اور لازوال نعمتیں ملیں گی, لازوال سلطنت ملے گی ہم کو. وہ عنایات ہیں, ہم تمہیں توفیقات سے نوازیں گے اور ترقی دیں گے اور ہمت ہوگی اللہ کے راستے میں چلنے کی, یہ ہے عنایات. اور اگر مال میں برکت دے دیں تو کیا عجب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, کہ جو اللہ سے ڈرا ہم اس کے لیے اس کو مشکلات سے نجات دیں گے اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا. تو مال بھی مل جائے, مال بھی نعمت ہے مگر حلال مال بھی ہے. تو یہ سب عنایات ہیں, یہ یاد رکھنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں بھائی ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں, مجلسوں میں بھی جا رہے ہیں, تعلق بھی اللہ والوں سے ہیں, پھر بھی تنگی کیوں ہے؟ تو تنگی ہے تو کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات المومنین فرمایا کرتی ہیں کہ ہم نے اور آل محمد نے کبھی دو وقت جو کی روٹی سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. بتائیے اس میں کتنی تسلی ہے ہمارے لیے. ہم کو کوئی فاقے پڑ رہے ہیں, کوئی ہے بھائی فاقے والا یہاں؟ مگر پھر بھی ناشکریہ کہ تنگی کیوں ہے, یہ کیوں ہے. یہ سوچنا چاہیے کہ آج یہ بل آیا ہے, پیسے ہم نے بل بھر دیا نا, تو اللہ نے دیا تو بھر دیا, یہ نہ دیتے تو کہاں سے دیتے ہیں, پھر ہم کیا کرتے. یہ خدا نخواستہ بیماری آ گئی تو اگر پیسے نہ ہوتے تو ڈاکٹر کو کہاں سے دکھاتے. آج دکھا کے آ گئے, دوا بھی لے کے آ گئے, اب اس کا افسوس چل رہا ہے, شوق چل رہا ہے, سہروزہ شوق. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نا شکریوں کو ہماری, اور شکر گزار بندہ بنائے.
جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں, سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. انعام ذکر کا یہ پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم, پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم, پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے. پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم, پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد
اپنے پوشاک میں کچھ چھپا کر رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, پوچھا کیا ہے, کہا کہ یہ گھونسلے میں سے میں اس کی چڑیا کے یا کوئی پرندے کے بچے میں لے آیا ہوں, اور ان کے سر سے وہ چڑیا پھڑک رہی تھی, منڈلا رہی تھی, بار بار ان کے پوشاک پر آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو واپس ان کے گھونسلے میں پہنچا دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ چڑیا یا پرندہ یا ان بچوں کی ماں اس کو رحمت کی وجہ سے جھپٹ رہی ہے, اور دشمن کا خوف بھی نہیں کہ اتنا بڑا انسان ہے اس کے قبضے میں, میری کیا حیثیت ہے, تو اس کی رحمت گوارا نہیں کر رہی کہ میرے بچوں کو تم مجھ سے جدا کر رہے ہو, اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر بارش کی طرح برستی ہے, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں.
پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم, پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کرنا ہے, پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کرنا ہے. گر یاد کر رہی ہے
شان کتاب کی خدمت کی توفیق ہم فقیروں مسکینوں کو عطا فرمائی. یہ محض ان کا کرم ہے, میرے شیخ کی دعائیں ہیں, ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے, ان کی نظر عنایت ہے کہ اللہ پاک نے اس خدمت میں ہمارے گھر والوں کو لگا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو توفیق اپنوں کو توفیقات سے نوازے اور قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ احسن طریق سے اپنی کتاب کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اس کا موقع بڑا مبارک ہے, ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر ریحان صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ فیروز صاحب دامت برکاتوں کے مجازے بیعت بھی ہیں. دیکھیے کہ دنیا بھی اللہ نے ان کو دی ہے ماشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ نے دین سے بھی خوب نوازا ہے, اور ہجرت کر کے یہاں صرف دین کی خاطر یہ سب حضرات تقریباً سب کے سب یہاں آئے ہیں, صرف دین کی حفاظت کے لیے. یہ بھی ایک چھوٹی سی ہجرت ہے دین کی خاطر, چونکہ زمانہ کمزوری کا ہے. اور ایک حدیث پاک یاد آتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب دین پر چلنا گویا انگارہ ہاتھ میں لے کر چلنے کے برابر ہوگا, مشکل ہوگا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی بہت بڑی عطا فرمائی ہے کہ ایسے وقت میں جو دین پر چلے گا اس کو 50 لوگوں کے برابر ثواب ملے گا, 50 لوگوں کے عمل کے برابر. تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا کہ ہم میں سے یا ان لوگوں میں سے, صحابہ بھی کیسے تھے, کیسے سوال کرتے تھے. آج اس بات کو سن کر ہم خوش ہو رہے ہیں, تو صحابہ کا درجہ کتنا بلند ہوتا ہوگا, کتنا اللہ تعالیٰ کو محبت آتی ہوگی, کیسے کیسے سوال کر گئے صحابہ ہماری ہدایت کے لیے, اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کھولی. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم جیسے یا ان جیسے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جیسے صحابہ جیسے عمل کا ثواب مرتبہ بلند نہیں ہوگا, مرتبہ صحابہ کا کوئی نہیں پا سکے گا, لیکن اس کا عمل, اس عمل کا ثواب اتنا مل جائے گا, کرنسی مل جائے گی اتنی. سمجھ گئے؟ یہ بات آسانی سے کرنسی سمجھ میں آ جاتی ہے ہر ایک کی نا, کرنسی اتنی مل جائے گی جس سے آپ بڑے بڑے وہاں کے محلات خرید سکیں گے, کیونکہ وہاں وہاں کا فقہ یہی ہے, نیکیاں, طاعات, توفیقات, کلام الہی کی تلاوت, نوافل کی اہتمام, اللہ اللہ کرنا اور عبادتیں کرنا, والدین کی خدمت کرنا, ان کے آداب بجا لانا, شوہر کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یہی وہاں کا فقہ ہے. بیوی کا شوہر کا, بیوی کو شوہر کا ادب کرنا. لیکن بعض عورتیں بیچاری اتنی متاثر ہو جاتی ہیں شوہر کے آداب سے کہ شوہر چڑنے لگتے ہیں معذرت کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں یار یہ کچھ ہے ہی نہیں. لہٰذا ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب آئے, کہا کہ میں تم ہوں, کسی خاتون نے لکھا کہ ہمارے شوہر جو ہے وہ ہم سے دور دور سے رہنے لگے ہیں, کیا بات ہے. معلوم ہوا, تحقیقات ہوئی تو معلوم ہوا اتنا ادب کہ وہ کہے کہ بھائی میں اگر اوپر بیٹھوں, آپ اوپر بیٹھیں گے تو میں زمین پہ, اچھا میں زمین پہ بیٹھ جاؤں تو آپ کہاں جائیں گے, مٹی کھود کے اندر. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اوپر سے مٹی ڈال لوں گا. ایسا نہ ہو. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ عورتوں کو کچھ ناز کا حق بھی ہے, اور یہ ناز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین سے ثابت ہے, تو اس چیز کا بھی تفصیل کا موقع تو نہیں ہے, لیکن بھائی کچھ ناز انداز بھی ہو, ایسا بھی نہیں کچھ بے تکلف بھی ہو. تو یہ چیزیں سب بزرگوں سے ملتی ہیں, اور احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں, قرآن پاک میں اشارے ملتے ہیں ان سب بے تکلفیوں کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. تو غرض یہ کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ترقی کی راہ کھول دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں موقع ہمیں ایک بار پھر فراہم فرمایا ہے کہ ہمارے ڈاکٹر ریحان صاحب کی صاحبزادی نے یہاں ختم کیا ہے قرآن پاک. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اور ایسی مبارک مجالس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, اور قرآن پاک کی عظمت کے لیے تو کیا کہیں کہ کلام الملوک ملوک الکلام, یہ بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے, یہ احکم الحاکمین کا کلام کسی کے سینے میں اتر جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آپ کے بیت المال آیا کرتا تھا حاجت کے لیے, تو بار بار آتا تھا. ایک مرتبہ جوش میں فرمایا کہ بھائی جا خدا کی کتاب پر, وہ چلا گیا. اب اس نے جو گہرے پڑھتا تو ہوگا, لیکن گہرائی سے جو پڑھا تو پھر وہ ایک زمانہ مدت آیا نہیں. اور حضرت عمر شاکی ہوئے کہ کیا بات ہے, ایک مرتبہ ملا, کیا بات ہے بھائی تمہیں باتیں نہیں. کہا کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ جا خدا کی کتاب پڑھ, میں نے خدا کی کتاب میں وہ چیز پائی جس نے مجھے عمر کے دروازے سے مستغنی کر دیا. سبحان اللہ, من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل, کہ میری امت کے معزز لوگ کون ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو, یہ قرآن پاک کا سینے میں ہونا کیا بڑی نعمت ہے, بشرط یہ کہ اس کے حلال کو حلال جانے, حرام کو حرام جانے. یہ جز تو بیان کیا جاتا ہے کہ حافظ کو 10 پاسپورٹ ملتے ہیں, 11 پاسپورٹ ہیں, ایک سے وہ خود بخشا جائے گا, اور 10 پاسپورٹ اس کو ملیں گے اپنے خاندان والوں کو جنت میں لے جانے کے, ان جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اللہ اکبر, یہ کیا حافظ کا اکرام ہے؟ نہیں, جو چیز اس کے سینے میں ہے اس کا اکرام ہے, کلام الہی کا اکرام ہے کہ تمہارے سینے میں ہماری کتاب ہے, وہ بار شریعت ہے جس کو آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا, جس کو زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا, جس کو پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا, یہ وہ بار ہے جو تمہارے سینے پر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ارشاد فرماتے ہیں الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك, کیا ہے کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا, لیکن آگے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, آپ پر ہم نے زبردست بوجھ ڈالا. بوجھ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, کون سا بوجھ؟ جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا ہے, کمر توڑے دے رہا ہے آپ, وہ ایسا بوجھ ہے.
جس نے نبوت ہی اس بوجھ کو اٹھانے کا تحمل کر سکا, ہم آپ کیا کر سکیں گے. لیکن یہ جو تو بیان ہوتا ہے کہ حافظ کو 11 پاسپورٹ ملیں گے, بالکل ملیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ تعالی حافظ کے ماں باپ کو ایسا تاج قیامت کے دن پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی کو مان کر دے گی. لیکن اگلا جز وہ بھی بیان کرنا چاہیے, پوری بات کرنی چاہیے نا بھائی. آدھی بات تو آدھی بات ہوتی ہے, آدھی رات ہوتی ہے. کیا سمجھے؟ کچھ نہیں سمجھے آپ. تو بھائی اس کا دوسرا جز بھی بیان کرنا چاہیے کہ جس نے اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا, تب یہ ساری فضیلتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن پاک کو ہم سمجھیں بھی لیکن اپنی عقل سے نہ سمجھیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ اپنی عقل سے ذرا عربی سیکھی اور جامدی اور خامدی اور فلانی دی, وہ گاؤں گوٹ کے بےچارے اجڑ اور گنوار لوگ آ گئے تعلیم تبلیغ کرنے, اور ہمارے سادہ لوگ کہیں کہ جہالت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہالت سے اپنی پناہ میں رکھے کہ ان کے نظرے میں آ جاتے ہیں. اور اس کا بڑا سبب یہ اسمارٹ فون اور یہ کیبل ہیں, اس کی وجہ سے وہ دیکھتے ہیں بھائی ارے ان کے تو 1,00,000 فالوور ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ 1,00,000 فالوور بن کیسے گئے, من پسند دین پیش کرنے کی وجہ سے, اللہ اور رسول کے راستے سے ہٹا دیا. میرے بندے کی کیا ضرورت ہے, مولوی لوگوں نے ایسی تنگ کر رکھا ہے, سختیاں کر رکھی ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نعوذ باللہ ایسا کچھ بھی نہیں. تو کیا ہوگا, اپنا ہی نقصان ہوگا. تو یہ نہیں, قرآن پاک کو سمجھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی سمجھ سے کام لیں, ان کی سمجھ کو دیکھیں جن کے عقلوں میں نور تھا, جن کی سمجھ میں نور تھا. بہت سی آیات کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اس تفسیر کے آگے کوئی اپنی تفسیر بیان کر سکتا ہے؟ کتنی آیتوں کی تفسیر مفسرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبار صحابہ نے فرمائی ہے, ان کے آگے کوئی تفسیر اپنی پیش کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کی تفسیر نہیں یہ تفسیر پڑھو؟ آج کتنے لوگوں نے گمراہ کر ڈالا ہے امت کو, اور اس کا بڑا سبب اہل اللہ سے دوری. واللہ جہاں بھی آپ کہیں جائیں, جس فتنے کو بھی غور سے دیکھیں, سبب نکلے گا اللہ والوں کی صحبتوں سے دوری. مدارس میں بھی یہ چیز نہیں ملے گی آپ کو, نقوش ملیں گے, علم کے نقوش ملیں گے, لیکن عمل کی توفیق صحبت اہل اللہ ہی میں ہوگی. حضرت قطب العالم امام ربانی حضرت گنگولی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اخلاص تو ملتا ہی خانقاہوں سے ہے, اخلاص تو ملتا ہی خانقاہوں سے ہے. میرے دوستوں آپ بھاگیے کہاں بھاگتے ہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے فرما دیا ہے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, پہلے میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ پھر جنت میں جانا. تم آج بھاگتے ہو اللہ والوں سے, اولیاء اللہ سے بھاگتے ہو, جان تھوڑی چھوٹے گی تمہاری. بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی داڑھی والا دیکھتے ہو اذان دینے کے لیے, اور بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے, پہلے اللہ کا نام دلواتے ہو مولوی صاحب سے, جنازے پڑھواتے ہو مولوی صاحب سے, کوئی داڑھی والا دیکھتے ہو, چٹ منڈا تو نہیں دیکھتے. لیکن جو ہے جناب یہ اولیاء اللہ سے کیسا فرار ہے کہ تو قیامت کے دن بھی وہاں جان نہیں چھوٹے گی آپ کی, وہاں بھی اولیاء اللہ کے ساتھ داخلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. غرض یہ کہ میرے دوستو قرآن پاک کا یہ جز انتہائی اہم ہے کہ جس نے اس کے حلال کو حلال جانا اور جس نے اس کے حرام کو حرام جانا. اب سمجھ کی بات کہ قرآن پاک ہم کیا تو ہمیں قرآن پاک ہم کو کیا تعلیم دے رہا ہے, ہمیں زندگی گزارنے کا پورا اسلوب. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے, حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خط ہے اپنے بندوں کے نام, پیار بھرا خط, 30 پاروں کا پیار بھرا خط ہے. جیسے ایک باپ کا بچہ کہیں چلا جاتا ہے کچھ اسٹڈی کرنے کے لیے چلا جاتا ہے, مگر میں یہ کسی کو ترغیب نہیں دے رہا بھائی کہ آپ اپنے بچوں کو باہر تعلیم کے لیے بھیجیں, ایمان کی خیر منع ہے. ایمان بہت قیمتی ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ جان دے کر ایمان بچا لو اور مال دے کر جان بچا لو, مال دے کر جان بچا لو, مال پھر دے دے گا اللہ تعالیٰ, لیکن خدا نہ خواستہ ہے ایمان ضائع ہو گیا تو پھر اس کی واپسی بڑی مشکل ہے بھائی. کم از کم یہ کہ پرانے اعمال تو حفظ ہو جائیں گے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی بے ایمان ہو بھی گیا پھر دوبارہ ایمان بھی لیا تو پچھلے تو ساری محنت ضائع ہو گئی اس کی, پھر اس کے بعد اس کا ثواب نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو بھائی قرآن پاک کو سمجھنا بھی چاہیے, اور قرآن پاک کو سمجھنے کا سب سے آسان اور مزیدار طریقہ
یہ میرے شیخ کے مواعظ,
بزرگوں کے مواعظ, یہ انہی کا خلاصہ ابھی میں نے اشعار آپ کے سامنے پیش کیا. ہمارے یہاں مفتی امجد صاحب تشریف لایا کرتے تھے نا, تو ہر شعر کو قرآن و حدیث سے مقتبس کرتے تھے نا, ان کا علم بہت ہے ماشاءاللہ, ہر شعر کو قرآن و حدیث. کہتا ہوں میں ہدایت قرآن لیے ہوئے, شاعری مد نظر مجھ کو نہیں, کہتا ہوں میں ہدایت قرآن لیے ہوئے. ہر شعر جو ہے ہدایت قرآن کا منبع ہے, منبع, اور اسی کی تشریح ہے, اسی کا خلاصہ ہے. اسی لیے ان بزرگوں کے مواعظ اور ملفوظات کا مطالعہ کرنا آسان بھی ہے. اب قرآن پاک کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, بڑے بڑے مفسرین جو ہے ان کے لیے بڑے علوم کی ضرورت ہے, تب جا کے وہ تفسیر لکھتے ہیں. لیکن آج کل تفاسیر مل جائیں گی آپ کو, ڈاکٹروں کی, انجینئروں کی, قصائیوں کی بھی مل جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے. کوئی قصائی عربی نہیں سیکھ سکتا کیا؟ وہ اب کیا کہوں کہ وہ جو مغلظات بکتے ہیں, ہر ہر چھولے کے اوپر ایک مغلظ بکتے ہیں, عادت ہے عام طور پر ان کی, لیکن وہ عربی بھی سیکھ سکتے ہیں. جا گالیاں سیکھ سکتے ہیں, وہ عربی بھی سیکھ سکتے ہیں. جیسا ماحول ہوگا ان کا, عربی سیکھ کے قصائی بھی کوئی تفسیر لکھنا شروع کر دے, کوئی تعجب نہیں ہے. اور اس کے فالوور بھی ہو جائیں گے, کیونکہ قصائی کو بہت ہے دنیا کے اندر, وہ اس کے فالوور بن سکتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بس بڑے بھائی ان کے فالوور ہیں, اس لیے یہ ضرور کوئی اسکالر ہیں. فالوور ہیں تو اسکالر بھی ہیں. لیکن نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. ہم اپنے بزرگوں سے سیکھیں دین, نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نظر سے پیدا دین ہوتا ہے, بزرگوں کی نظر سے پیدا. اور حدیث شریف میں ہے کہ اشراف امتی حملۃ القرآن, میری امت کے معزز لوگ وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے. ہم سمجھتے ہیں معزز آدمی وہ ہے جو بڑے اونچے بنگلے میں رہتا ہے, ہم سمجھتے ہیں معزز آدمی وہ ہے جو پوش ایریا میں رہتا ہے, معزز آدمی وہ ہے جو پراڈوں میں گھوم رہا ہے, معزز آدمی وہ ہے جس کے پیچھے ایک اسکارٹ بھی پونک پونک کرتی چلی جا رہی ہے, بڑی سلامی مل رہی ہے. وہ جو شاہد صاحب ہمارے سناتے ہیں کہ وہ ایک سیاستدان کا لڑکا ضد کرنے لگا کہ مجھے بھی سیاستدان بنائیے, اب بہت جانتے تھے ساری کہ سب کیا چیز ہے اندر خانے, منع کر رہے تھے, نہیں مان رہا تھا. جب بہت اصرار کیا تو اچھا تم کو سبق دینا سکھاتے ہیں, سیاست کا سبق پہلا یہ ہے, جاؤ اوپر چڑھ جاؤ پہلی مندر سے. وہ چلا گیا اوپر, اور حیران بھی تھا کہ یہ کون سا سبق ہے. اب جب اوپر ابا ابا بیٹا اوپر اور ابا نیچے, اور ابا نے کہا کہ اب جمپ لگا دو نیچے, تو کہا ابا میری تو ہڈی پتلی ٹوٹ جائے گی. تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں ہوں نا نیچے. جب وہ اس نے یقین کیا کہ بھائی میرا باپ ہے, کہہ رہا ہے مجھے یقیناً کیچ کر لے گا, گود میں لے لے گا, بے فکر ہو کے چھلانگ جو لگائی, ابا جان جو ہے وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے. اب وہ چلا رہا ہے کہ ہائے میں مر گیا, ہائے میں مر گیا, یہ کیا کیا ابا آپ نے. تو بیٹا سیاست کا پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے باپ پہ بھی اعتماد نہیں کرنا. تو بھائی یہ تو چیز جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو معزز لوگ وہ ہیں کہ جو سینے میں قرآن رکھتے ہیں. اور ہم کیا سمجھتے ہیں, ہمارا معیار کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار کیا ہے. عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے, میرے شیخ فرماتے تھے عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے. کہاں عقل کہاں وحی, عقل کی انتہا جہاں ہوتی ہے. اور وہ بھی ہمارے جیسے لوگوں کی عقل نہیں, بلکہ جن کی عقلوں میں نور ہے, جو سراپا تاج بنے ہوئے ہیں, سراپا تاج, ان کی عقل کی انتہا وحی کی ابتدا وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو آپ سے زیادہ عقل کی بات کون کہہ سکتا ہے, آپ سے زیادہ سمجھداری کی بات کون کہہ سکتا ہے, آپ سے زیادہ امت کا درد کس کو ہو سکتا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رویا کرتے تھے, راتوں کو رویا کرتے تھے, شوق دکھاتے تھے کہ متا القا احبابی, متا القا احبابی, میں اپنے احباب سے کب ملوں گا. کون فرمائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. صحابہ نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے احباب نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا انتم اصحابی, تم تو میرے صحابہ ہو. میرے احباب وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے مگر مجھ پر ایمان لائیں, یعنی میں کب ملوں گا, قیامت کے دن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے تم سے پہلے جا رہا ہوں. جب صحابہ رونے لگے ہیں, آپ کے رخصت کا وقت آ گیا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا میر سامان بننے جا رہا ہوں, تمہاری نجات کا سامان بننے جا رہا ہوں. جیسے قافلوں کے سردار پہلے دوسرے شہروں میں داخل ہونے سے پہلے سردار جاتے تھے, اپنے قبیلے کا اپنے لشکر کا انتظام کرنے، کہاں رہیں گے، کیسے کھائیں گے، کیا پیئیں گے، ان کے آرام کا. امیر کیا ہوتا ہے؟ خادم ہوتا ہے جماعت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کا امیر خادم ہوتا ہے. تو پہلے جا کے جگہ دیکھتا ہے کہاں میرے جماعت والے ٹھہریں گے کہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلی رکھو، میں تمہارا امیر سامان کرنے جا رہا ہوں، میں تمہارے نجات کا وہاں انتظام کرنے جا رہا ہوں، اس لیے پہلے جا رہا ہوں. کیا تسلی ہے! اللہ اکبر! کیا حدیث کے الفاظ ہیں، کیا نور ہے ان الفاظ میں، کیا تسلی ہے ان الفاظ میں. کروڑوں 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 درود و سلام ہو ہمارے پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہ اکبر! آپ روتے تھے ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے ایک قربانی بھی دی کہ یا اللہ اس قربانی کا ثواب. آپ کی قربانی کا کیا مرتبہ ہوگا جو آپ نے پوری امت کو تقسیم کر دیا. اب یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک قربانی کر کے سارے گھر کی طرف سے ثواب کے سب کا ادا ہو گیا، جس پر جو فائدے استعداد ہے استعداد ہے اس پر واجب قربانی. ہر ایک کی قربانی الگ الگ ہے، لیکن آپ کو درد کتنا تھا اپنی امت کا. آپ ہمارے لیے روتے تھے. اور آج کل جمعے کے خطبے اکثر جہاں جو پڑھے جا رہے ہیں یا خطبہ کثرت سے پڑھا جا رہا ہے کہ جب قیامت کے دن محشر ہوگا تو ہر نبی کہے گا یا رب نفسی نفسی، ہے نا، آپ نے سنا ہوگا یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ یا رب امتی یا رب امتی. وہاں بھی ہمارا درد ہوگا، یہاں بھی ہمارا درد لے کے گئے ہیں، وہاں بھی ہمارا درد ہوگا. اس کو فرمایا الذی انقض ظهرک، یہ غم آپ کی کمر توڑے ڈال رہا ہے. یا ربی امتی یا ربی امتی، میری امت میری امت. تو میرے دوست قرآن عظیم کہ جس کے حلال کو حلال نہ سمجھا، جس نے حرام کو حرام نہ سمجھا، میرے دوستو اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور وہ اشراف امتی میں سے نہیں ہو سکے گا، اگرچہ اس کے الفاظ بغیر سمجھے بھی تزکیہ کرتے ہیں، دل کا غم دور کرتے ہیں. اللہ کی محبت تو دل میں آتی ہے بغیر سمجھے. امام احمد بن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ آپ کو کیا چیز معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت، ہماری کتاب کی تلاوت. تو پوچھا کہ بفہمن او بلا فہمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہمن او بلا فہمن، سمجھے بغیر یہ سمجھ کے تلاوت کو. یہ ایسی چیز ہے کہ لازماً اس کے پڑھنے والے کا تزکیہ مسلسل ہوتا رہتا ہے، مسلسل ہوتا رہتا ہے. جس قدر تلاوت ہوگی اسی قدر قلب کا تزکیہ صفائی ہوتی رہے گی، نور دل میں آتا رہے گا. مگر بھائی جیسے بتایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ! یہ میرے شہر کی برکت سے میرے دل میں یہ بات آئی. وہاں لالی میں بیان ہوئی، علماء بھی تھے وہاں، تو وہ بھی حیرت کر رہے تھے کہ واقعی اس طرف ہمارا دھیان نہیں گیا. جو ہمارے حضرت والا سکھلاتے ہیں کہ بھائی نیکی تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی حفاظت کا انتظام بھی تو کرو. کہ گندم کا ذخیرہ ہے اور آپ اوپر سے گندم ڈالتے چلے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹینک گندم سے بھر رہا ہے، لیکن جب ایک دن جھانک کے دیکھا تو گندم نہیں، اس میں چوہوں کی مینگنیاں. نہ صرف یہ گندم سے خالی ہے بلکہ اس میں چوہوں کی مینگنیاں ہیں. کون سی مینگنیاں؟ بدنگاہی کی مینگنیاں، غیبتوں کی مینگنیاں، حسد کی مینگنیاں، بدگمانی کی مینگنیاں. تو بھائی چوہوں سے حفاظت بھی تو ضروری ہے، تب آپ کی گندم سلامت رہے گی. تو ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی کو الگ بیان فرمایا، ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے. والذین هم محسنون، ان کو الگ بیان کیا، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے. معلوم ہوا کہ تقوی کو پہلے مقدم فرمایا کہ تقوی نیکی کاروں نیکی کرنے سے زیادہ مقدم تقوی ہے. حفاظت زیادہ ضروری ہے. آپ کم کمائیں اور حفاظت سے رکھیں وہ آپ کے کام آئے گا، اور زیادہ کمائیں حفاظت نہ کریں سب برباد ہیں. تو دونوں الگ الگ عبادت ہے. سبحان اللہ! مزہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تو ہمارے حضرت کی باتوں کی سب دلیل قرآن پاک، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ سب قرآن پاک ہی ہے، سب احادیث مبارکہ ہی ہے، کہ اللہ نے تقویٰ کو پہلے بیان فرمایا اور محسنین کو یعنی نیکوکاروں کو یعنی نفل عبادات کرنے والوں کو الگ بیان فرمایا. سبحان اللہ! معلوم ہوا کہ دونوں عبادتیں الگ الگ ہیں، تقویٰ الگ ہے، اور تقویٰ کا مقام نیکی سے نفل نیکی سے اعلیٰ ہے، اسی لیے اس کو مقدم فرمایا. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، تم حرام سے بچ جاؤ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. مٹھائی لیجیے بھی مٹھائی، جم کے بیٹھو. ہاں تو بھائی بس یہ ایک گزارش کرنی تھی، مجھے کوئی قرآن پاک کے فضائل بیان نہیں کرنے آتے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اور کلام بھی ایسا ہے کہ اس کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے اس کسان کے مطابق، لیکن گزارش یہ ہے کہ بری صحبت سے بچا جائے، بری صحبت. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. خواتین میں سے بعض اوقات مردوں میں سے بھی ایسی شکایت آ جاتی ہے کہ ہمارے یہاں پڑھنے والی بچیوں کو بہکاتی ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہو، کچھ دن دنیا بھی حاصل کرو، اسکول میں ہی پڑھنا چاہیے. ایسے لوگوں سے بھی دور ہر وقت ہوشیار رہو. ایسی کوئی بات ہو اپنے والدین کو، اپنی معلمہ کو بتاؤ، اپنی محترمہ کو بتاؤ کہ فلاں خاتون اس میں یہ کوئی ریبت نہیں ہوتی، ریبت کی غرض سے نہ بتاؤ، اصلاح کی غرض سے بتاؤ کہ فلاں نے ہمیں یہ بات کہی، ہمیں شک ہو رہا ہے اس میں. تو ایسی لوگوں سے بچنا چاہیے کیونکہ شیطان نما انسان بھی ہوتے ہیں، انسانوں کے اندر شیطان بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر بغاوت بھری ہوتی ہے، وہ خود بھی بغاوت پہ آمادہ رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی بغاوت پہ آمادہ کرتے ہیں. یہ خاتون ہمارے یہاں مجبوری میں اکیلے آتی تھیں، کسی وجہ سے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ آ جائے کریں، کیونکہ شرعاً اجازت ہے 80 میل کے دائرے میں عورت کو نامحرم یعنی بغیر محرم کے سفر کی اجازت ہے. کسی مجبوری سے ان کو ہم نے اجازت دی کہ آپ آ سکتے ہیں. اب ان کو کہا کہ ہاں آپ بڑا اچھا کرتے ہیں، میں بھی اپنی بچیوں کو یہ سمجھاتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ خود کام کیا کریں، اپنے بچوں پر بھروسہ کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے. ایک نے بتایا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو ملائیشیا پڑھنے بھیج دیا. کہا بھائی یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ اپنی بیٹی پر اولاد پر اعتماد ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے. یہاں انسان کو اپنے نفس پر اعتماد کرنے سے منع کیا گیا ہے، کہاں کہ اولاد برباد کرنے بھیج دیا، کیا بنے گا ایسے لوگوں کا. تو کہا کہ میں اسی لیے اپنی بچیوں کہتی ہوں بھائی کالج جاؤ، اکیلے جائے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اب بڑے ہو گئے تم لوگ بتائیے. کہاں دین کے کام کے لیے مجبوری میں اجازت دی گئی ہے، اس کو انہوں نے کہاں کھینچ کے کیا بنا دیا. تو ایسے میری بچیوں، ایسے عورتوں سے اور میرے بچوں، ایسے مردوں سے محتاط رہو اور اپنے شہر سے پوچھ لیا کرو، اپنے محترموں میں سے پوچھ لیا کرو کہ خدا، یا چلو نام بھی نہ لو، کہو کہ بھئی خاتون نے ہم کو ایسے کہا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ صفائی ہو جائے گی. ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے. آ جاتے ہیں ایسے لوگ تو سکھاتے ہیں، پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ یوں کرنا چاہیے، کوئی دنیا بھی کرنی چاہیے. تو ایسے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے. بس یہ 2-3 باتیں میں نے عرض کر دی. ماشاء اللہ آپ حضرات سب اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے بڑی شخصیت سے آپ کے سامنے کچھ کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ بس اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم جعلنا أخشاك كأننا أراك أبدا حتى ألقاك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. إلى العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ اس ان معصوم بچیوں کے آپ کے کلام پڑھنا، اس کی تکرار کرنا، اس کی مشقیں کرنا، اٹک اٹک کے پڑھنا، اے اللہ آپ کو محبوب ہے، اے اللہ آپ کو محبوب ہے. اپنے کلام کو اٹک اٹک کے پڑھنے کی کوشش کرنا، بڑی بوڑھیاں بھی آتی ہیں اللہ آپ کو کتنی ہم پر محبت آتی ہوگی کہ اس عمر میں بھی قرآن پاک کی محبت آپ ہی نے دل میں ڈالی. اے اللہ اپنے فضل سے اس کو قبول فرما. اے اللہ ان کی تکرار کو, ان کی مشق کو, معلمات کی محنت کو اور ان کے مجاہدے کو, مشقت کو, دور دور سے آنا, روزانہ آنا, دکھ میں, بیماری میں, سینکڑوں کاموں میں آنا, اے اللہ ان کو قبول فرما. اے اللہ ان کے قدموں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ان کے قدموں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ان بچوں کا احسان ہے, ان کے ماں باپ کا احسان ہے کہ ہمیں اس خدمت کا موقع دیتے ہیں. اے اللہ ان کے احسان کو بھی قبول فرما, ہماری خدمت کو قبول فرما. اور اللہ سب سے بڑھ کر اے اللہ قرآن فہمی کی جو تفسیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تفسیر صحابہ ہے اور فقہاء اور ائمہ کرام ہے اور اکابرین کرام ہے, اے اللہ اس راستے پر ہمیں گامزن کر دے, مستقیم کر دے. اے اللہ ہمارا جینا اور مرنا ہمارے اکابر کے طریق پر کر دے. اے اللہ اکابر کے طریق پر جینا اور مرنا نصیب فرما. اور اللہ قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کے حقوق ہم سے کہاں ادا ہو سکتے ہیں, آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ اس کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرما دیجئے, استانیوں کا ادب عطا فرما دیجئے. اور اے اللہ استانیوں کو, معلمات کو رحمت اور شفقت کے ساتھ جس طرح آپ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے, الرحمن علم القرآن, صفت رحمان کو آپ نے نازل فرمایا, اے اللہ شفقت اور رحمت کے ساتھ اے اللہ اس کو معلمات کو سکھلانے کی توفیق عطا فرما, مستقل مزاجی عطا فرما. جو بچہ یاد نہیں بھی کر پا رہا ہے اس پر بھی مستقل رحمت اور شفقت کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ اس کے ساتھ ہمدردی عطا فرما اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نیکی اور مستقل مزاجی کی اے اللہ تحمل ہم سب کو عطا فرما. اور اے اللہ اس کے جو ہے وہ اس کی گہری سمجھ ہم سب کو عطا فرما. اور اے اللہ اس کی بار بار تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما, صبح و شام توفیق عطا فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے بڑے واسطے دے کر آپ سے قرآن عظیم کو اپنے دل کی بہار مانگا ہے, کہ اللہ اس کو میرے دل کی بہار بنا دیجئے, اس کو میرے لیے کشائش غم بنا دیجئے, اور اس کو میرے لیے جلا حزنی یعنی زندگی حزن کی جلا عطا فرما دیجئے. اور کتنے بڑے بڑے واسطے دے کر اللہ آپ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگا ہے, اے اللہ وہ سب کی سب بہاریں ہمیں دکھلا دے. اے اللہ اس کو ہمارا عملی نمونہ بنا دے. اے اللہ ہمیں ہمارا عملی نمونہ قرآن بنا دے, ہمارا عملی نمونہ قرآن بنا دے. اور اللہ ہماری رگ رگ میں اس کو پیوست فرما دے. اے اللہ ہمارے گوشت میں, ہمارے خون میں, ہمارے بال بال میں, ہماری جان کی بھی جان کے اندر اے اللہ اس کو بسا دے, پیوست فرما دے. اے اللہ ہم کو ایمان صادق عطا فرما دے. اے اللہ اپنی کتاب کے ہر ہر حکم پر اے اللہ سو سو جان سے عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. اپنی محبت اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمیں عطا فرما دے, جن کے ذریعے ہمیں یہ انعام ملا, قرآن ملا. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں کروڑوں درود و سلام اور برکات نازل فرمائیے, اور آپ کے اہل بیت پر بھی, اور اللہ تمام اصحاب کرام پر بھی, اور تمام تابعین تابعین پر, اور اللہ ہمارے اولیاء اور مشائخ پر بھی, اور سلسلے کے تمام بزرگان دین پر اے اللہ رحمتوں کی بارش فرما, انوارات کی بارش فرما, برکات عطا فرما. اور اللہ ہم کو ہمارے مشائخ کا بھرپور فیض عطا فرما. اے اللہ ان کے مسلک پر جینا اور مرنا نصیب فرما, ان کے مسلک کا دیوانہ بنا دے, عاشق بنا دے, کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ کامل اتباع سنت ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دنیا بھی عطا فرما. اللہ ہمارا ایمان ٹمٹماتا ہوا ہے, بڑا کمزور ہے, ذرا ذرا سی بات پہ ہم بلبلا اٹھتے ہیں. اے اللہ بہت کمزور ہیں. اے اللہ ہمیں دنیا بھی دے دیجئے, آخرت بھی دے دیجئے. اے اللہ دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر عطا فرما دے. اے اللہ ہماری کٹی پھٹی جھولیاں ہیں, ان کو رفو بھی فرما دیجئے, اور ان کو وسیع بھی فرما دیجئے, اور اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے ان جھولیوں میں عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے, آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر سارے کا سارا عالم ایک جگہ جمع ہو جائے, تمام مخلوقات, اور آپ سے تمام خیریں اور بھلائیاں دونوں جہان کی مانگیں, اور آپ ان کو عطا بھی فرما دیں, تو بھی آپ کے خزانے میں ایک سوئی برابر بھی کمی نہیں ہوگی. اے اللہ ہم بھیکاری ہیں. اے اللہ یہ ہاتھ آپ کے آگے پھیلیں, کسی غیر کے آگے نہیں پھیلیں.
اے اللہ ہم آپ کو اپنا معبود مانتے ہیں, اے اللہ آپ کو اپنا معبود مانتے ہیں, آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں, آپ ہی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, کہ ہاتھ کسی غیر کے آگے نہ پھیلے, آپ کے سامنے پھیلے. اے اللہ اب آپ سب کچھ عطا فرما دیجیے, بھر بھر کے عطا فرما دیجیے, کسی کو محروم نہ فرمائیے, کافروں کو بھی محروم نہ فرمائیے, ان کو بھی ایمان دے کر اے اللہ جل فرما لیجیے, ہم کو بھی جل فرما لیجیے, ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے, ہماری اولادوں کو بھی عطا فرما دیجیے, ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ دنیا میں بھی اپنے اولیاء کا ساتھ نصیب فرما دیجیے, عالم برزخ میں بھی اے اللہ اپنے حضرت میں مقبولین کا ساتھ ہمیں نصیب فرما دیجیے, معاشر میں بھی اپنے مقبولین کا ساتھ نصیب فرما دیجیے, جنت میں بھی اپنے مقبولین کا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین پڑوس ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرمانا, مہربانی فرما میرے مولا, مہربانی فرما. بلا تجلی بدعائک شقیہ وکن بی رؤوف الرحیم یا خیر المسئولین ويا خير الموتين يا خير الموتين. اے اللہ کے کلام الہی کا حفظ ہوا ہے, معمولی بات نہیں ہے, اے اللہ معمولی بات نہیں, بس اس کے صدقے میں ہم سب کو نواز دیجیے, ہماری دنیا بھی بنا دیجیے, آخرت بھی بنا دیجیے, حلال رزق سے ہماری کفالت فرمائیے, حرام سے ہماری حفاظت فرمائیے, ایک لقمہ بھی کیا ایک ذرہ بھی اللہ حرام سے حفاظت فرما, اور اللہ اپنی نافرمانی سے اور سرکشی سے ہماری حفاظت فرما, نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما, طرح طرح کے جال بچھے ہیں اے اللہ, شیطانی جال ہیں نفسانی جال ہیں, لیکن اے اللہ جس کے ساتھ آپ ہو جائیں ساری کائنات کی شیطانی ایجنسیاں مل کر بھی اے اللہ اس کو آپ سے جدا نہیں کر سکتی, بس آپ ارادہ فرمائیں کہ ہم کو اپنا بنانا ہے, پھر اس کے خلاف نہیں ہو سکتا, آپ ارادہ فرما لیں ہم آپ کے ہو جائیں, آپ ہمارے ہو جائیں. اے کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, اور تو کر دے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں ایک خبردار تیرا. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے, جس پریشانی میں اللہ ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرما, اس کے دکھ درد کو دور فرما, غموں کو خوشیوں سے بدل دے, مصیبتوں کو عافیتوں سے بدل دے, تنگی کو برکت سے بدل دے, فراخی سے بدل دے, اے اللہ غموں کو خوشیوں سے بدل دے, دونوں جہان کی خوشیوں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما, دونوں جہان کے شروع اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما, اللہ میرے مشائخ کے درجات بے حد بلند فرما, بے حد بلند فرما, درجات قرب بے انتہا عطا فرما, اے اللہ درجات قرب بے انتہا عطا فرما, میرے مشائخ کی آل و اولاد اور اہل و عیال سب پر زبردست مہربانی اور رحمتوں کا نزول فرما, قیامت تک کی آنے والی میرے شیخ کی نسلوں پر مہربانی اور کا نزول فرما, اور سب کے سب کو اللہ ہم کو بھی ہماری اولادوں کو بھی صاحب اقوا نسبت بنا, دونوں جہان کا عزت و شرف عطا فرما. اے اللہ میرے پیارے شیخ موجودہ شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کو خوب خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, حضرت والا دامت برکاتہ ان کی والدہ صاحبہ ہماری دادی جان صاحبہ کو بھی اللہ خوب خوب صحت عطا فرما, ان کی عمر مبارک میں برکت عطا فرما. اے اللہ دنیا میں بھی ساتھ نصیب فرما مشائخ کا, اور اللہ محشر میں بھی, برزخ میں بھی, محشر میں بھی, جنت میں بھی ساتھ نصیب فرما. اللہ ہمارے مشائخ کو ہم سے خوب خوش فرما دے, اے اللہ جہاں تک خوشی کی انتہا ہو اے اللہ وہاں تک خوش فرما دے, اور اللہ ان کے تکبر سے اور ناگواری سے اور بے التفاتی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں میرے اللہ, ہم سب کو پناہ نصیب فرما دے. اللہ جو مانگا وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرما دے, اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرما دے. مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے, دنیا تیری گلی میں, عقبا تیری گلی میں. اے اللہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں, اے اللہ آج نواز دیجیے, بھرپور نواز دیجیے, اے اللہ دنیا سے بھی نواز دیجیے, جو غیر مختون دنیا سے نواز دیجیے, وہ دنیا جس میں فتنہ نہ ہو اے اللہ ہم اس کے طالب ہیں, اور وہ عیش و عشرت جس میں فتنہ ہو, جس میں آپ کی سرکشی ہو, اس سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں.
اے اللہ غیر مفتوم دنیا سے بھی مالا مال کر دیجئے اور آخرت سے بھی مالا مال کر دیجئے. اے اللہ اپنے اطاعت گزاروں میں شکر گزاروں میں ہمیں شامل کر دیجئے, اپنی مہربانی سے شامل کر دیجئے. یا رؤوف یا رحیم یا کریم اپنی مہربانی سے شامل فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دونوں جہاں کا دکھڑا مظلوم رو چکا ہے, اب اس سے فضل کرنا. یا رب ہے کام تیرا, اللہ اتنے کمزوری ہے مانگا نہیں جاتا, مانگنے کی قابلیت نہیں, صلاحیت نہیں اور ادب نہیں. اے اللہ معاف فرما دیجئے, بس نواز دیجئے, کریم مالک نواز دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین مولائے رحمت للعالمین صل اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین.
ہمارے اقبال رحمہ اللہ کو دیکھ کر ایک بنگلہ دیشی نے کچھ کہا تو ہمارے حضرت نے یہ شعر محمد سکونی اگر جسم ملتا تو وہ ہوتا سلام والے. وہ یہی حضرت کو دیکھ کے بالکل وہی یاد آ جاتا, کیسی محبت تھی ان کا تینوں, بلکہ سب مشائخ میں قدر مشترک ہے محبت. یہی سب کھیل ہے محبت, سارا کھیل ہی محبت کا ہے. قرآن پاک بھی محبت ہے, شریعت بھی سراپا محبت ہے, سراسر محبت ہے, محبت ہی محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی محبت ہے اور آپ کی وعیدیں بھی محبت ہے. وعید بھی محبت ہے, ارے باپ کیا لکڑی نہیں دکھاتا ہے اولاد کو, تو کیا نفرت سے دکھاتا ہے کہ محبت سے دکھاتا ہے کہ میرا بیٹا اولاد غلط کام نہ کرے. آپ کی وعیدیں بھی محبت ہیں. آپ کی بد دعا بھی حقیقت میں بد دعا نہیں ہوتی تھی. آپ نے فرمایا ایک دفعہ ابو ہریرہ کو تیری ناف خاک آلو دو, تو بزرگوں نے فرمایا کہ عاشقین نے کہ یہ حقیقت میں دعا ہے. یہ خاک آلو ناک کب ہوتی ہے؟ سجدے میں ہوتی ہے. یعنی تجھے سجدے نصیب ہوں.
اللہ کیا رحمت کی آپ کی, کیا محبت کی آپ کی. بھلا آپ کسی کو بد دعا دے سکتے تھے؟ بد دعا کے لیے وہ بد دعا بھی دعا تھی. سبحان. آپ نے مٹھائی کھائی بھائی؟ ماشاء اللہ. ارے آپ تعارف تو کرا دیتے تو ان کو دو کھلائیے پھر. آپ کی تو ان سے قربت ہے, کچھ مسئلہ ہو آدھی رات کو فون کر دیجیے گا. اور ان سے کہنا کہ دوا مفت میں لے کے آنا, کیونکہ آپ کے مشورے پہ کھائیے.
وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سر بیس بسیار بعد باشد پاس دلہا داشتن. ہم اس کو پاس دلہا سمجھتے تھے, دلہا. ہم نے کہا یہ شعر میں دلہا کا کیا تذکرہ ہے یار, پارٹی تو ہمیں آتی نہیں. تو حضرت نے اب پوچھنے کی ڈر کے مارے ہمت نہیں ہوئی. ایک دن حضرت نے خود ہی یہ شعر پڑھا, نیست معشوقی ہمیں زلفے, یہ زلفیں بڑھا لینا, یہ معشوقی نہیں ہے. لمبا کرتا پہن لیا, ٹوپی داڑھی رکھ لی, اور یا اللہ جیسا شیخ المشائخ بنے ہوئے ہیں بظاہر, لیکن اندر سے کیا ہے. اور میں پاس درد سر بسیار باشد پاس دلہا داشتہ, یہ ہر ایک کے دل کا پاس رکھنا, اس کی کیفیت کو جانچنا, اس کی استعداد کو جانچنا, یہ ہے شہر, یہ درد سر ہے. اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک پوری کی پوری یہی ہے. آپ نے کسی کو کچھ وظیفہ تعلیم فرمایا, کسی کو جو ہے وہ کچھ علاج تجویز فرمایا, کسی کو کچھ علاج.
اس کو حکمت کہتے ہیں, اس کو حکمت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اپنے بزرگوں کی قدر. ابھی بھی حیات ہے باقی, ابھی میں زندہ. اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کی قدر کی توفیق دیتے ہیں, ان کی تعلیمات ہی کے ہم عمل کر لیں پورا. اللہ تعالیٰ معاف فرما. تم نے کھائی ہے پرہیز توڑ دی؟ یہ ٹنڈو محمد خان سے آتے ہیں ہم, حافظ ہیں. بہت اچھا لگا آپ لوگوں کا آنا اور آپ حضرت کی خدمت کر کے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ ہم سے راضی ہیں نا, خوش ہیں نا آپ, اللہ تعالیٰ کا شکر. کوئی ہم سے خطا ہو جاتی ہے بچوں کے سلسلے میں تو ہمیں معاف کر دینا, ہمیں تو معلوم نہیں وہاں کیا ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ کی مہربانی, میرے شہر کی دعا ہے, جو یاد آتی ہے وہ دل سے پریشان, تو بے چوتاب کھاتی ہے میری. مزہ لے لے کے کھانے میں کتنا مزہ ہے. اب جلدی سے میں ہڑپ کر جاتا, آپ کہتے السلام علیکم, یہ روکنے کا بہانہ ہے. ایک مرتبہ ہمارے خلیل صاحب کو جانتے ہیں, خلیل الرحمان جو وہاں کانپور میں ہوتے تھے گلشن اقبال میں, آپ نے تو دیکھا ہے ان لوگوں نے, وہ ہر کام کو ذرا ٹھنڈے معتدل انداز میں کرتے تھے نا. میں نے سنا ہوا یہ واقعہ مجھے سامنے کا نہیں, حضرت مولانا ابھی ٹھہر جاؤں نا, ابھی چاٹوں گا ان لوگوں کو, روکنا ہے کسی طرح, انگلیاں چاٹنے بھی ٹائم لگاؤں گا, اتنے برسوں کے بعد تو یہ ہاتھ آتے ہیں, تو ورنہ اندر آنا پسند نہیں کرتے یہ لوگ. ظاہر ہے گندے آدمی کے پاس جا کے کیا کریں گے, پاکیزہ لوگوں کے پاس رہنے والے. تو حضرت مولانا شاہ راولان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے یہاں گلشن اقبال, کھانا پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی, تو حضرت شاہ صاحب تو کھانا کھا چکے اور یہ ہڈیاں چوس رہے تھے من 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 کر کے. تو کچھ دیر تو حضرت نے برداشت کیا کہ بھائی کھانے کا یہ ادب ہے کہ جب سب کھا چکے ہیں تب اٹھو تاکہ وہ کھانے والا اپنا پیٹ بھر لے. اب جب تو دیکھا کہ تو ہڈی ہی چوسنے میں لگے, تو اپنی شان کے مطابق جلالی شان تھی, جلدی کیجئے, ہمارے میر صاحب رحمۃ اللہ نے اس طرح سنا ہے, جلدی کیجئے. تو ایک دم اب وہ گھبرا کے لوگوں کا فٹافٹ انہوں نے پلیٹ ویلٹ صاف کر کے جلدی گھبرا کے ہاتھ کاپ رہے تھے. چلو بھائی مجھے چاٹ لیتا ہوں, اب ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ آپ آئندہ کہیں اور چلیں گے, یہاں مت جانا, یہاں ایک آدمی رہتا ہے وہ زبردستی اپنا معتقد کرنا چاہتا ہے. اعتقاد مت بولنا بھائی, جماعت کی اعتقاد کی تعریف نہیں سنی ہوئی آپ نے, بس محبت محبت صحیح ہے, اعتقاد میں رکھنا, اعتقاد کی تاریخ سب کے سامنے نہیں بتایا جاتا, جو آپ کی ملومت نے فرمائی. اعتقاد کا کیا مطلب آپ نے تو سنی ہوگی, ارے ابھی تو ہم نہیں بتا سکتے, تنہائی میں بتا سکتے. اللہ تعالیٰ آپ سب رات کو جزائے خیر, آپ کو بادل ناخواستہ رخصت کیا, اپنے پہلو سے جدا تم کو کیا, اپنی سہولت کے مطابق آپ حضرات تشریف لے جا سکتے, اس لیے بھی لے جا سکتے تھے, ہم کیا کر لیتے. کیوں بھائی